آپ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی بات کرتے ہیں. جنگ بدر کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں, جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کم تھی, 313 کے سامنے 1000 تھا. لیکن دو اہم باتیں میں بیان کرتا ہوں جنگ بدر کے تعلق سے تاکہ بات واضح ہو جائے. نمبر ایک, جنگ بدر کی حقیقت کیا تھی, اور نمبر دو, کیا آج کے جہاد میں اور اس جہاد میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. اگر یہ دونوں باتیں ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. جنگ بدر, آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کی حقیقت شاید بعض ساتھیوں سے چھپی ہوئی ہو تو میں اس کو بیان کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کی وجہ کیا تھی؟ کوئی جانتا ہے؟ قریش کا قافلہ, شاید آپ ساتھی بھول گئے ہیں, قریش کا قافلہ. قریش آپ جانتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش میں بیان کیا تھا, لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, گرمیوں میں اور سردیوں میں قریش کا الگ الگ انداز تھا تجارت کا. شام کی طرف گرمی ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, اور یمن کی طرف گرمی ہوتی ہے. تو گرمیوں میں کہاں پہ سفر کرتے؟ شام کی طرف. سردیوں میں کہاں پہ کرتے؟ یمن کی طرف, تاکہ ٹیمپریچر ان کا جو ہے وہ معتدل رہے. وہ یہ حکمت ہے, دیکھیں مکہ سے شام کی طرف جانا ہے, سردی برداشت کہاں ہوتی ہے؟ جو مکہ کے تپتے ہوئے صحرا میں رہتا ہے وہ سردی کہاں برداشت ہوتی ہے اسے؟ تو جب گرمی ہوتی تو جاتے شام کی طرف, جب سردیاں ہوتی تو جاتے یمن کی طرف. جب شام کی طرف جاتے تو راستے مدینہ آتا, راستہ وہی تھا شام کا. اور کافروں نے, مشرکین عرب نے جو مکہ میں رہتے تھے, انہوں نے بڑی تکلیفیں دی صحابہ کرام کو, یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. سیدنا بلال, سیدنا خبیب, سیدنا عمار بن یاسر, بلکہ ان کا پورا گھرانہ. اور جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو مشرکوں نے ان کو کچھ نہیں لینے دیا, وہاں سے زبردست سے ان کی جائیداد پر قابض ہو گئے, ان کے گھروں پر, ان کے مال پر, جو کچھ وہاں پہ تھا قابض ہو گئے. بلکہ بعض صحابہ نے, جیسے سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ, خود اپنا مال دے کے اپنی جان چھڑائی, بھائی مجھے کچھ نہ کہو, میں صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ جانا چاہتا ہوں. وہ کہتے تم کہاں پر میں یہ سارا مال لے کے جا رہے ہو؟ تم باہر سے ہو, مکہ میں تم رہتے نہیں تھے, باہر سے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, جو کچھ کمایا ہماری زمین پہ کمایا یہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اسے کہا بھائی لو میرا مال سارا لے لو, یہ تمہیں چاہیے بس مجھے جانے دو. اس کو صرف دو کپڑوں میں جانے دیا, باقی سب کچھ لے لیا, قربان کر دیا سب کچھ, اپنی دنیا قربان کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو مہاجرین تھے, کیونکہ ان کا حق تھا, ان سے چھینا گیا, ان پر ظلم کیا گیا, تو انصاف کرنا چاہتے تھے. بھئی انہوں نے ہمیں لوٹا ہے تو ہمارا مال ان کے پاس ہے, قبضے میں ہے, یہ یہیں سے گزرتے ہیں, ہم اسے اپنا مال لے لیتے ہیں. ابو سفیان ایک قافلے کا سردار بنا, شام کی طرف جا رہا تھا, اور مسئلہ یہ ہوا کہ ابو سفیان بہت سمجھدار بندہ تھا, یعنی عرب کی جو حکمائے ہوں میں سے ایک حکیم تھا, سمجھدار تھا. اس کو شک پڑ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی جاسوس ہوتے ہیں نا ہر جگہ, خبر مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں کہ اس قافلے میں جو بھی مال ہے اس کو لے لیں, اور اس سال میں ان کو بہت فائدہ ہوا تھا تجارت میں. اور ان کی تعداد جو تھی, جو لوگ وہاں پہ تھے, 30 تھے قافلے میں, قریش کے قافلے میں ابو سفیان کا سردار تھا, 30 تھے ان کی تعداد. ابو سفیان اپنی چالاکی سے, پہلے جب خطرہ ہو تو اپنا بندہ بھیج دیا مکہ کی طرف, بھائی تمہارا مال خطرے میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں, مدد کے لیے آؤ. وہاں سے ابو جہل نے اپنا اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنی ضرورت کر چکے ہیں کہ اب ہمارے مال پہ بھی ہاتھ مار رہے ہیں, تو ہمارا زندگی کا راستہ یہی ہے, ہماری دنیا چھیننا چاہتے ہیں ہم سے، اب جو بھی تمہارے پاس طاقت ہے سب لگائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں جا کے وہاں پر ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ابو جہل اعلان کیا، لوگوں کے پاس جتنا بھی مال تھا جو کچھ بھی تھا سب ساتھ کیا، اور وہیں سے تکبر میں اور گھمنڈ میں سینہ تان کے چلے، گانے بجانے والے آگے، مجرا کرنے والی عورتیں آگے، تاکہ پورے عرب دیکھیں کہ قریش کے ساتھ اگر کوئی دشمنی اختیار کرے تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو اعلان کرتے گئے تکبر میں، بہرحال بڑھتے گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی، مشرقی جو آتا تھا قریش میں سے تھے باہر سے وہ بھی ساتھ مل جاتا تھا، تو 1000 کی تعداد ہو گئی۔ وہاں سے ابو سفیان نے اپنی چالاکی سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، جس راستے میں واپس آنا تھا راستہ تبدیل کر لیا اور وہاں سے بچ نکلے۔ لیکن اور جب بچ نکلے پھر بندہ بھیجا کہ بھئی ابھی آپ کا مال محفوظ ہے اور میں واپس آ رہا ہوں۔ جب وہ ان کا پیغام، جو شخص پیغام لے کے گیا وہاں ان سے ملا، تو وہ مکہ سے باہر آ چکے تھے ابو جہل وغیرہ، تو اس سے ابو جہل نے کہا نہیں اب تو واپس نہیں جاتے ہم، اب اتنی بڑا ہم نے تیاری کی ہے، آج اس نے آج تو ہمارا مال محفوظ ہو گیا، کل کون حفاظت کرے گا ہمارے مال کی، تو بہتر یہی جب ہم نکلے ہیں تو اپنا عزم پورا کریں، بس آج ایک چیز ہوگی، یا محمد رہے گا یا ہم رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیچارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کو پھونک سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو ابو سفیان کا مشورہ یہ تھا کہ جنگ نہ کی جائے، اپنا بندہ بھیجا، لیکن ابو جہل اپنے تکبر گھمنڈ میں سردار تھا اپنے قوم کا، اس کے پیچھے چلنے بہت تھے، وہ پھر تکبر کی وجہ سے، اور تکبر بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سب سے بڑی وجہ ہلاکت کی جو ہوتی ہے وہ تکبر کی ہے، شیطان کو تکبر نے مارا، ابو جہل کو تکبر نے مارا، جنوں کے شیطان کو تکبر نے مارا، انس کے سب سے بڑے شیطان کو بھی تکبر نے مارا، وہ بتائیں کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ بہرحال تو قافلہ آگے بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل آ رہا ہے اپنی فوج کے ساتھ، اور بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، سامنے ابو جہل بھی آ گیا، تو کیا اب دو راستے تھے، یا واپس مدینے کی طرف چلے، تو لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گیا، اگر حق ہے تو پھر کیوں آگے نہیں بڑھا، اپنا دفاع نہیں کر سکا، یا جنگ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا ایک نقشہ کھینچا ہے سورۃ الانفال میں، بڑا پیارا نقشہ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے جنگ بدر کی، کہ صحابہ کرام جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، پہلی بات یاد رکھیں، صحابہ کرام مدینہ سے جنگ بدر کے لیے نہیں نکلے تھے، غزوہ بدر کے لیے نکلے نہیں تھے، تیاری نہیں تھی جنگ کے لیے، تیاری کس چیز کے لیے تھی، کہ اس قافلے کو ہم پکڑیں اور اپنا حق لے لیں اس سے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، قافلے میں تعداد کتنی تھی لوگوں کی، 30 تھی، صحابہ کرام کتنے تھے جنگ بدر میں، 313، طاقت ہے کہ نہیں، اب 1000 کے سامنے 313 نہیں میرے بھائیو، 30 کے سامنے 313 ہے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا تو آئیے دیکھتے ہیں، میں پوائنٹ میں بتاتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں مشرکوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، نکلے تھے قافلے کے لیے، قافلے کی تعداد 30 تھی اور صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اور اس میں میرا خیال ہے کافی طاقت ہے، اگر جنگ بھی ہوتی تو پھر بھی اسلحے کی طاقت اور ہاتھ کی طاقت 313 کی 30 سے زیادہ ہے۔ نمبر دو، اس جنگ کے بعد، جنگ بدر کے بعد ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کی تیاری کی جنگ نہیں کی، یہ جنگ تو ویسے ہوگی نا بغیر تیاری کے، جنگ ہوئی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں جنگ کیوں ہوئی، یہ جنگ بغیر تیاری کی تھی، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا تھا، جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انفال میں، یہ ہونا تھا، یہ ہوا ہے، اگرچہ صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا وہی ہوا ہے۔ بہرحال کیوں اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ انفال میں، تم لوگ آسان چیز چاہتے تھے، میں کچھ اور چاہتا تھا، صحابہ کرام چاہتے تھے کہ مال غنیمت مل جائے ہمیں, وہ مال ہمیں مل جائے, آسان تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جنگ ہو, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائی. برحال تو اس جنگ کے بعد آپ کوئی بھی جنگ بھی دیکھیں, جنگ اس کے بعد کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ احد. جنگ احد میں سب سے پہلے میدان جنگ میں کون پہنچا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تیر اندازوں کو کس نے متعین کیا پہاڑی کے اوپر؟ اگر مشرکین پہلے آتے وہ اس جگہ کو نہ لے لیتے کیا؟ تو تیاری تھی, سب سے پہلے خود گئے, اچھی طرح جگہ کو دیکھا, کون سی جگہ بہتر ہے, کہاں سے دیکھیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہے, لیکن اسباب بہت ضروری ہیں. جنگ کی حکمت ہوتی ہے, جنگ کی تیاری ہوتی ہے, جنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پیارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بس کامیابی آنی ہے جا کے کود پڑو, نہیں ایسا نہیں ہوتا. خود جاتے, صحابہ کرام کو ساتھ لے جاتے اور اچھی طرح سروے کرتے جگہ کی, کہ کون سی اوپر والی جگہ ہے, کون سی نیچے والی جگہ ہے, صحابہ کرام سے مشورے کرتے کون سی بہتر ہے, کون سی اگر سامنا ان کو کافروں کو جو پہلے پہنچتے میدان جنگ میں, وہ دوسرے کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ دوسری جگہ اختیار کرے. بات سمجھے کہ نہیں؟ جب آپ ایک جگہ قابض ہو جاتے ہیں, اب آپ کا دشمن مجبور ہو جائے گا, اسے کوئی اور جگہ تلاش کرنی ہے, وہ اس جگہ پہ نہیں آ سکتا. اور یہی ہوا, جب تیر انداز اس جگہ کو چھوڑا تو مشرکین نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنی جگہ تبدیل کی اور جنگ پلڑا تبدیل ہو گیا. تو جنگ بدر میں تیاری نہیں تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جنگ بغیر تیاری کے نہیں کی. بات واضح ہوئی؟ جنگ خندق میں دیکھیں کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, خندق کھودے کہ نہیں, تیاری ہے کہ نہیں, تیاری ہے. جتنی بھی جنگ تبوک میں دیکھیں, شدید گرمی تھی پھر بھی تیاری کر کے, اونٹ نہیں مل رہے تھے, ایک بدلے میں دو اونٹ دینے کی تیاری کی, تو تیاری کی ہے, ایسے نہیں کودے جنگ میں. یعنی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جب بھی جنگ کی ہے تو حکمت کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ کی ہے. نمبر تین, جنگ بدر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی اور یہ ہونا ہی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو توعدتم تم لختلف تم فلم, اگر تم ایک دوسرے کو وعدہ کرتے کہ ہم جنگ کر لیں گے اس موقع پر تو تم وعدہ پورا نہ کرتے, کیونکہ پہلے جنگ تھی. ابھی ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے, کون سابق قدم رہتا اور کس کا پاؤں پھسل جاتا, یہ بہت مشکل وقت تھا. ابھی تک تو توحید تھی, نماز روزہ, ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا. تو پہلی مرتبہ گردن کٹنی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ وعدہ کرتے تو وعدہ پورا نہ کر سکتے, لختلف تم فی المیعاد. تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ جنگ ہوئی ہے. نمبر چار, اس جنگ میں 313 نے جنگ نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی آسمان سے بھیجی, 1000 سامنے تھا تو 313 نے جنگ نہیں کی, یہ غلط فہمی ہے. 313 کے ساتھ کون تھے؟ فرشتے تھے. یوں کہتا ہے آسمان سے نازل فرمایا, ان کا سردار کون تھا؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم نے قتل کیا تم نے قتل نہیں کیا, قتل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور جو تم لوگ مار رہے ہو وہ تم نہیں مار رہے ہو, مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہاں پر جبریوں نے اپنا عقیدہ نکالا ایک فائدے کی بات, طالب علم کے لیے. جبری کہتے ہیں انسان تو مجبور ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے نہیں مارا, مارا میں نے ہے. اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو اپنا ہاتھ اسے ہلایا اور مارا تو اللہ نے, انسان مجبور ہے کہ نہیں؟ مجبور ہے. لیکن اللہ کے بندے مارنا کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے ایک چیز کو اٹھا کے پھینک دینا, اور دوسرا مارنا ہوتا ہے کہ ٹارگٹ پہ لگ جانا. مارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, یاد رکھیں. رمی عربی زبان میں, یہ مارنا عام مفہوم میں کیا ہوتا ہے؟ اب جب کوئی چیز پھینکتے ہو کیوں پھینکتے ہو؟ ٹارگٹ لگنے کے لیے پھینکتے ہو کہ نہیں؟ تو اس میں دو چیزوں سے مارنا, دو چیزوں سے بنتا ہے, ایک آپ کے ہاتھ کا چلنا اور چیز کو پھینکنا, اور دوسرا ٹارگٹ پہ لگنا. صحابہ کرام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جب مٹی اٹھائی اور پھینکی تو ایک ایک مشرک کی آنکھ میں گئی. اللہ فرماتے تم نے نہیں مارا, یہ میں نے مارا ہے. یعنی ہاتھ کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. مٹی کس کی ہاتھ میں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے پھینکا. اب یہ مارنا کس کے ہاتھ میں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹارگٹ تک پہنچانا کس کا کام تھا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو ایک ایک مشرک کی آنکھ میں مٹی کا جانا یہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے. کافر کو تیر لگتا ہے, مسلمان تیر مارتا ہے. تیر کا لگنا ٹارگٹ پہ صحیح طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہاں پر جبریوں کی بات نہیں بنتی. یہ غلط عقیدے والے جہمی جبری جو ہیں بےچارے, بس ایک آیت کو دیکھ لیا, بس اسی کو اپنا عقیدہ بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے اور مخلوق کی مشیت بھی ہے, لیکن مخلوق کی چاہت اور مشیت جو ہے وہ اللہ تعالی مشیت کے سے نیچے ہے. بہرحال تو فرشتے نازل ہوئے, اللہ تعالی نے خود مدد کی. نمبر چھ, پانچ فرشتوں کی مدد ہے. نمبر چھ اللہ تعالی, نمبر چار اللہ تعالی کی مدد کہ مارنے والا حقیقتاً میں ہوں, تم لوگ نہیں ہو. نمبر پانچ فرشتوں کی مدد, آسمان سے فرشتے اترے. نمبر چھ, کامیابی کے اسباب ہمیشہ بیان کرتے ہیں, دو ہیں. ایک سبب کونی ہے. سبب کونی کا مطلب ہے کہ دنیاوی طاقت, فوج کی طاقت, اسلحے کی طاقت, اگر یہ کسی کو مل جائے تو کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور اس میں مسلم مشرک دونوں, کافر دونوں شامل ہیں. یہ طاقت کافر کے پاس ہو اس کامیابی مل سکتی ہے, مسلمان کے پاس ہو اس میں کامیابی مل سکتی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, کیونکہ کافر کے پاس بھی تو ہو سکتی ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اسلحے کی طاقت کامیابی کی دو سب سے بڑی وجوہات پہلے بیان کی, دو سبب ہیں. پہلی ہے اسلحے کی طاقت, جس کے پاس یہ موجود ہے اگرچہ کافر کیوں نہ ہو, کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. غلی بچ روم مثال میں نے دی کہ پارسی جو ہے آ کے پجاری رومن پہ جو اہل کتاب تھے ان کو شکست دے دی, کامیاب ہوئے. کس چیز سے؟ ایمان سے. نہیں بھائی, ایمان کافر تھے, پھر کس چیز سے؟ اسلحے کی طاقت سے. کیا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کیا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کفر کو پسند کبھی نہیں کرتا. اور دوسری اسباب شرعیہ, شرعی سبب جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اور یہ صرف اور صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے. اور کون سی طاقت ہے؟ ایمان اور توحید کی طاقت. اور یہی اصل ہے میرے بھائیوں, یہی بنیاد ہے. سابق رام کے پاس کون سی طاقت تھی؟ یہ والی جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. وہ نہیں تھی جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اور اسے کامیابی ہوئی ہے. دوسری بات اس کے متعلق, جنگ بدر اور آج کے جہاد میں فرق. ابھی تو جنگ بدر کی حقیقت بیان کی ہے نا. جنگ بدر میں جو جہاد اور آج کے جہاد میں کیا فرق ہے؟ اس میں جہاد میں بھی فرق ہے, جہاد کرنے والے میں بھی فرق ہے, اور امت میں بھی فرق ہے. تو تین یہ فرق موجود ہیں. جہاد میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو جہاد تھا وہ جہاد شرعی تھا, جہاد نبوی تھا, جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہوئی, جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا, جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں تھی, کوئی چیز کسی چیز ملاوٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے؟ اور آج کے جہاد میں ملاوٹ ہے. جہاد میں وہ چیز داخل کی گئی جو جہاد کا حصہ نہیں ہے. نمبر ایک, مثال کے طور پہ خود کش حملہ جہاد کا حصہ ہے؟ نہیں ہے. اس زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. نمبر دو, مسلمانوں کا قتل عام ہونا, جس کو چھوٹی سی غلطی سمجھتے ہیں. چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے, مرنا تو ویسے تھا ان لوگوں نے, بم بلاسٹ ہوا تو مرنا تو ویسے تھا, مر گئے. اس زمانے میں مسلمان قتل ہوتا تھا؟ ایک جنگ میں دیکھا ہے جس میں صحابہ کرام نے مسلمان کو قتل کیا ہے, پھر کافر کو قتل کیا ہے. غلطی سے تیر لگ گئے تو الگ بات ہے, غلطی سے تیر لگ گیا الگ بات ہے. ایسے ایک دو مثال ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. پتہ ہے, ایک دو ایسی مثال موجود ہے. لیکن جان بوجھ کے اپنے سینے سے بم کو باندھنا اور وہاں پہ جانا کافروں کے قریب, چار پانچ مسلمان ادھر ہیں چار پانچ ادھر ہیں, بم بلاسٹ کرنا, کافر ایک مرتا ہے دس مسلمان مرتے ہیں اس کے سامنے, یہ جہاد نہیں ہے میرے بھائیوں. جو آج کے جہاد میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ ملاوٹ ہے. اور وہ جہاد پاک تھا, ہر ملاوٹ سے پاک تھا. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سنن نسائی میں ایک بڑی عظیم روایت ہے واللہ, روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. یہ ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے, ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے, یہ آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن ایک مسلمان کا قتل بغیر وجہ کے ہو, اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے. اجن دنیا میں کیا ہے؟ خیر ہے, نماز ہے, روزے ہیں, مال و دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, مساجد ہیں, کعبہ ہے. کعبہ کہاں پہ؟ دنیا میں کہ نہیں؟ یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں تو ہو جائیں, ایک مسلمان کا خون قتل ناجائز نہیں ہونا چاہیے. اور آج کتنے بیچارے مسلمان مرتے ہیں, دسوں کی تعداد ہوتی ہے میرے بھائیو, دسوں کی تعداد. اللہ تعالیٰ رحم کرے. نمبر تین, جہاد میں جو فرق ہے وہ جہاد کس لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے, اور وہ نظر آتا تھا. آج کا جہاد یا تو زمین کے لیے ہو رہا ہے, یا تو قوم کے لیے ہو رہا ہے, یا تو ذات کے لیے ہو رہا ہے. نہیں میرے بھائی, جب زمین کا وقت آیا تو زمین کے لیے نہیں لڑے, زمین کے لیے جہاد نہیں کیا, مکہ کو چھوڑ دیا, چھوڑنے کا حکم ہے, چھوڑ دیا. مکہ سے کوئی پاک زمین ہے دنیا میں؟ چھوڑ دیا. جب ذات کی بات آئی, رشتہ داری کی بات آئی, قوم کی بات آئی, صلح حدیبیہ میں جنگ نہیں کی, چھوڑ دیا. میرے بھائی, بات قوم کی نہیں ہے, بات زمین کی نہیں ہے, بات اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے. آج ہم اپنے آپ کو درست کر لیں, اپنی نیتیں درست کر لیں. آج اس زمین کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں, کامیابی ہوگی. لیکن نہیں, آج کل جتنی بھی مسئلے چھڑے ہیں, آپ سنیں, عربی کہتے ہیں ہم عرب ہیں, پولیسنگ مسئلہ ہمارا ہے کیونکہ ہم عربی ہیں. ارے آپ پہلے مسلمان ہوئے, پہلے عربی ہے, پہلے کون ہو تم؟ ارے مسلمان ہیں ہم. یہ نعرے اللہ قسم نعرے سنتے ہیں ہم لوگ. کشمیر میں وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ ہماری زمین ہے. عربی کہتے ہم عرب ہیں, یہ کہتے ہم پاکستانی, یہ وہ کہتے ہم کہ یہ قومیت نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو جب جہاد اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کے لیے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کے لیے دیکھا جاتا ہے. اس جنگ میں دین سربلندی ہوتی ہے یا جنگ روکنے سے ہوتی ہے؟ اگر جنگ کرنے سے ہوتی تو کرتے صحابہ کرام, اگر رکنے سے ہوتی تو رک جاتے. وہ سب مثالیں موجود ہیں, میں بیان کر چکا ہوں ابھی, کب جنگ کی کب نہیں کی, اور اس میں مصلحت کیا تھی. مصلحت ایک ہی تھی صرف, اپنی ذات نہیں تھی, اپنی قوم نہیں تھی, زمین نہیں تھی, ایک تھی. کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی. اور ہو کے رہی ہے کہ نہیں؟ ہو کے رہی ہے. مجاہدین کی طرف آتے ہیں. یہ تو تھا جہاد, جہاد میں فرق. مجاہدین میں فرق دیکھیں, صحابہ کرام جنگ بدر میں, صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے, فرم برداری کی انتہا. ان کا مشن صرف ایک ہی تھا پوری زندگی کا, کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوگا. مقصد جہاد کا ایک ہی تھا, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کیسے ہوتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ جنگ بدر سے پہلے مشورے صحابہ کرام سے, صدر صاحب بن معاذ بیٹھے ہوئے تھے, جب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہاجرین تو ویسے ساتھ تھے, مہاجرین تو ویسے ساتھ تھے, اور جو انصار سے معاہدہ ہوا تھا, بیعت ہوئی تھی, وہ یہ ہوئی تھی کہ جو مدینہ کے اندر ہم حفاظت کریں گے, مدینہ سے باہر حفاظت نہیں کریں گے. یعنی جنگ مدینہ کے اندر ہوگی تو ہم ساتھ ہیں, باہر ہم ساتھ نہیں ہیں. اب یہ جنگ کہاں تھی؟ باہر تھی, اندر تھی؟ باہر تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اب معاہدہ ہو چکا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ مہاجرین تو ساتھ ہیں لیکن انصار بھی ساتھ ہیں. یہ تو پتہ ہی انصار ساتھ ہیں لیکن کیونکہ وعدہ نہیں ہوا تھا تو ان کی مرضی ہے واپس چلے جائیں. وہ واپس چلے جائے تو تعداد کی 313 میں سے آدھے چلے جائے تو کتنے تعداد, بلکہ اکثر تو انصار تھے, مہاجرین سے زیادہ انصار تھے. تو تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سیدنا صاحب بن معاذ کہتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شہر ہماری طرف ہے, اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دے کہ اس سمندر کے اندر کود جو ہم کود جائیں گے جان دے دیں گے. ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ تم لڑو اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, یہ عظیم لوگ ہیں. آج کے دور میں مجاہدین جو کہتے ہیں ہم موحدین ہیں, ہم ان کی توحید پر کوئی شک نہیں کرتے, ان کے اخلاص پر شک نہیں کرتے, لیکن ان کی اتباع پر, ان کی اتباع سب کو نظر آتی ہے, شک نہیں ان کی اتباع پہ نظر آتی ہے. وہ نماز نبوی تو پڑھتے ہیں لیکن جہاد نبوی کیوں نہیں کرتے. نمبر دو, ان کے ساتھ ان مجاہدین کے ساتھ بعض ایسے لوگ بھی گھس گئے ہیں جنہیں صرف ٹریننگ حاصل کرنی ہے, اور یہ امت میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے میرے بھائیوں. رافضی گھسے ہیں ٹریننگ حاصل کی ہے, خوارج جو ہیں ان کے علاوہ یعنی جماعت اسلامی والے, میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اسپیشل گئے ہیں ٹریننگ کے واپس آ گئے ہیں افغانستان میں اور کشمیر میں, کیونکہ وہ ٹریننگ جگہ کوئی تھی نہیں ان کے لیے, وہاں پہ گئے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے. تو آج کے جہاد میں ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے, اور آپ لوگوں نے جو موحد ہیں ان کو جگہ دی, ان کو ویلکم کیا, اپنے ساتھ ملایا, کیونکہ آپ کا ٹارگیٹ ایک تھا ہم سب مل کے کافر کا خاتمہ کریں. آپ کو یہ پرواہ نہیں تھی یہ صوفی ہے یا نہیں, اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس نے کیا کرنا ہے, کیا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. آپ نے آگے کل کو نہیں دیکھا, کل کے بعد اب آج کو دیکھا, کل کے بعد کیا ہوگی اس کو نہیں دیکھا. تو مجاہدین میں بھی فرق ہے, کل کے مجاہدین پاک تھے, جس نے بھی قدم رکھا الگ دین سربرندے کے لیے رکھا, وہاں پر کوئی زمین کے لیے نہیں تھا, وہاں پر کوئی اپنی ذاتی مفاد کی ٹریننگ حاصل کرنے کے نہیں آتا تھا. ہاں جو منافق تھے اللہ نے ان کو پہلے نمایاں کر دیا, سبحان اللہ, دیکھیں ذرا جو منافق تھے اللہ تعالی نے ہر جنگ میں ان کو نمایاں الگ کر دیا, ان کو جنگ بدر میں ایک بھی نہیں تھا, جنگ احد میں 300 لوگ الگ ہو گئے کہ نہیں, پہلے الگ ہو گئے. اچھا جنگ تبوک میں منافق الگ ہوئے کہ نہیں, بلکہ جو منافق جنگ تبوک میں شامل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ کو ان کے نام بھی بتایا. تو میرے بھی منافق نمایاں ہوتے تھے وہاں پہ, آج نمایاں ہو سکتے ہیں, آج نمایاں نہیں ہوتے, آج کا سب مکس ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کا مقصد ہوتا تو آج نیت بھی درست ہوتی, اور آج ہمارے ساتھ وہی لوگ ہوتے جو صرف دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں. نمبر تین, تیسرا فرق دونوں جہادوں میں, امت. صحابہ کرام کے دور میں جنگ بدر جب ہوئی 313 موحدین تھے, صحابہ کرام تھے, جو پیچھے تھے وہ کون تھے؟ موحدین تھے سارے میرے بھائی, ان میں سے کوئی ایک بھی تھا مشرک؟ نعوذ باللہ, نہیں. جو منافقین تھے وہ موجود تھے لیکن ان کا کوئی اثر نہیں تھا, دبے ہوئے تھے, چھپے ہوئے تھے, ان کا غلبہ نہیں تھا. غلبہ کس کا تھا؟ صحابہ کرام کا تھا. مدینہ میں طاقت صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, اس لیے یہودی نے معاہدہ کیا, ساتھ والے مشرک نے معاہدہ کیا. معاہدہ کون کرتے ہیں؟ کمزوری تو کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہودی تو پہلے بھی دشمن تھے, معاہدہ کیا طاقت کو دیکھ کے. آج کے دور میں جو ایک گروہ موحد ہے, یہ موحد گروہ جو جہاد پہ جاتا ہے کس امت کے لیے جہاد کر رہا ہے؟ پیچھے کون سی امت ہے؟ اس امت میں کیا ہے؟ اس امت میں شرک پھیلا ہوا ہے, بدکاریاں پھیلی ہیں, بدعات پھیلی ہیں. اللہ تعالی نے پوری امت کا حال دیکھ کے ان کو وہاں پہ کامیابی دی جنگ بدر میں. آج اللہ تعالی پوری امت کو حال کو دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں, بات ایک دو گروہ کی نہیں ہو رہی، بات پوری امت کی ہو رہی ہے. آپ کی کامیابی امت کی کامیابی ہے، یاد رکھیں. ایک گروہ جو جہاد کر رہا ہے وہ ایک گروہ کی کامیابی نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ایک گروہ کامیاب ہو جائے تو صرف وہی کامیاب نہیں، پوری امت کی. تو اللہ تعالیٰ اس گروہ کو کیسے کامیاب کرے گا جس کی امت پوری کی پوری اکثر جس میں صوفیت، شرک، بدعت، بدکاریاں، نافرمانی پھیلی ہیں. تو جب دونوں جہادوں میں فرق ہے تو حکم میں بھی فرق ہے. نہیں، جب دو چیزیں مختلف ہیں تو ایک جیسی کیسی ہو سکتی ہیں؟